الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها وأداها كما سمع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر سامعین، معززہ محترمہ بہن و بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی اس کی چند آیات اور تین احادیث مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہیں. ان آیات کا تعلق علم سے ہے، اللہ نے اپنی کتاب کا، قرآن کا، آخری پیغام کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ارادہ فرمایا تو قرآن پاک میں اگرچہ کئی موضوعات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، لیکن اللہ نے ابتدا علم سے فرمائی ہے. اس لیے کہ علم کے بغیر انسان اپنے رب کی معرفت نہیں کر سکتا. چون شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بے علم آدمی اللہ کی پہچان نہیں کر سکتا. بے علم آدمی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص پلاننگ کے تحت غار حرا میں تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ آپ کا وہاں جانا ایک معمول تھا. وہاں آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کے جو مناظر اور مظاہر ہیں ان پر غور فرماتے تھے. جب کسی چیز پر غور ہوتا ہے تو لا محالہ غور کا انجام اللہ کی طرف سے معرفت کی شکل میں نصیب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر فرماتے تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمایا. اس لیے کہ علم ہوگا تو تمام علوم تب سمجھ میں آئیں گے، سارے علوم کی جزیات اور تفصیلات تبھی انسانی عقل میں آتی ہیں جب انسان علم سے بیراور ہوتا ہے. گویا کہ علم ایک نور ہے جس کی روشنی میں انسان سفر طے کرتا ہے. علم بذات خود مقصودی چیز نہیں ہوتی ہے. علم کو بطور آلہ فرمایا گیا ہے کہ اس آلے کے ذریعے سے انسان مقصود تک پہنچتا ہے. فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالی نے اس طرف واضح طور پر اشارہ فرما دیا کہ تو کسی کی مخلوق ہے، تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، تیرا کوئی رب ہے، اور رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کی ہر ضرورت کو، بلکہ ہر زیرو کی ہر ضرورت کو ہر وقت مد نظر رکھے. انسان ہو یا حیوان، جتنی بھی چیزیں ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، اور وہ روح کے تحت پھلتی بھی ہے پھولتی بھی ہے. زیرو چیزیں کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جنہیں ہم روح والی چیزیں یا جسم یا حرکت والی چیزیں سمجھتے اور کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر شے روح سے خالی نہیں. آج کی سائنس نے بھی اس چیز کو واضح ثبوت دیا ہے کہ ہر چیز کے اندر ادراک اور شعور ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے گویا کہ وہ روح رکھتی ہے، اور روح رکھنے والی اپنے مالک کا اقرار کرتی ہے اور اپنے مالک کی تسبیح کرتی ہے. کئی چیزیں بظاہر جنہیں ہم بے روح سمجھتے ہیں، بے جان سمجھتے ہیں، مشاہدے سے اور تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بے جان اور بے روح نہیں، بلکہ روح والی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے حالات کے مطابق ادراک اور شعور کی وہ مالک ہوتی ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس آیت کریمہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جن پتھروں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور وہ پہاڑ سے خشیت کی بنا پر لڑک جاتے ہیں، گرتے ہیں، پھٹتے ہیں. قرآن پاک اتنی بھاری بھرکم کتاب ہے روحانیت اور علم کے اعتبار سے یہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی چیز بھی اگر قرآن پاک پہاڑوں جیسی چیز پر بھی نازل ہوتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی قرآن پاک کی عظمت کا تحمل نہ کر سکتے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اتنی باعظمت پرجلال کتاب اور کلام ہے کہ ہم نے اس کو آسمانوں پر رکھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے اس پرجلال کتاب کو آسمانوں پر رکھا, زمینوں پر رکھا, والجبال پہاڑوں پر رکھا. فابین, یہ تینوں چیزیں ایسی تھیں کہ باوجود کہ آسمان اپنی حیثیت اور اپنے جسم کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین چیز ہے, زمین بھی اسی طرح ایک مضبوط ترین بچھونا ہے, پہاڑ بھی اسی طرح سخت قسم کی چٹانوں اور پتھروں کا مجموعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں نے انکار کر دیا اور قرآن کو اٹھانے سے یہ عاجز آ گئے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا پس انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے, وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈر گئے اس کی ہیبت سے. وَحَمَلَ الْإِنسَانَ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مضبوط ارادے والا, عزم بالجزم والا انسان, اس کے دل کو اللہ نے اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَمَلَ الْإِنسَانَ کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس نے اس قرآن کو اٹھا لیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ انسان ایسا یعنی ایسی مخلوق ہے کہ جو اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے, آپ کا قلب اطہر اس قدر قوی اور مضبوط تھا کہ اگرچہ زہری عبادات میں ابھی تک کوئی عبادت بھی فرض نہیں تھی, لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں ایک خاص مقام رکھتے تھے, اللہ کی الوہیت کے وہ خاص شناور تھے جس کی بنا پر قرآنی آیات کا آپ نے تحمل فرمایا, اور تحمل کے باوجود آپ پر لرزہ طاری تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تحمل فرما کر وحی کو وصول فرمایا اور وحی کو محفوظ فرمایا. جب آپ گھر تشریف لائے تو اس وحی والا واقعہ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ارشاد فرمایا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ پر اپنے علم اور معرفت اور نبوت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ فرمایا ہے اور اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ سے آپ کا جسم اثر پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، اور آپ ہی وہ ایک اللہ کی وہ برگزیدہ ہستی تھے جو وحی کے بوجھ کو برداشت فرماتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وحی کی ابتدا علم سے ہوئی، اور یہ اور علم ایسے نور کو کہا جاتا ہے کہ جو نور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ دین خیر کثیر کا نام ہے، اور یہ دین اسی عطا ہوتا ہے جو آدمی اپنے دل کو آلائشوں سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کا آپ کو خطاب فرمایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ نصیب فرمائے۔ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے، اس لیے کہ نفع والا علم وہ علم ہوتا ہے جس کے بعد عمل کی دولت نصیب ہو، اور جس علم کے بعد عمل کی دولت نصیب نہ ہو اس علم کو بے نفع علم فرمایا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہر اس چیز سے پناہ مانگی ہے کہ جو چیز بے ثمر ہو، اس لیے کہ علم کا ثمر عمل ہوتا ہے، دل کا ثمر خشیت الہی ہوتی ہے، اور مال کا ثمر قناعت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من علم لا ينفع، کہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے، ومن مال لا یقنا، اور میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال قناعت نہ دے۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں صبر کو اور شکر کو۔ کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے پر صابر اور شاکر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادی من الذئب، کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو ابن آدم یہ خواہش کرے گا کہ میں ایک اور وادی بھی مجھے مل جائے. ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو ابن آدم یہ خواہش کرے گا کہ مجھے ایک اور وادی بھی سونے کی دے دی جائے. وما یملأ فاؤ الا التراب, یہ حرص ایسی موذی مرض ہے کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن حرص ختم نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وما یملأ فاؤ الا التراب, کہ انسان کا منہ مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال سے پناہ مانگی ہے جس مال میں قناعت نہ ہو, جو مال صبر اور شکر کا ذریعہ نہ بنے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الحاکم التکاثر, کہ مال کے تکاثر نے مال کی محبت نے تمہیں قبروں کا منہ جا دکھایا. کیا مطلب کہ تم زندگی کے آخری حصے اور آخری سانس تک مال کی محبت میں گرفتار رہے, حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو مال انسان کے دل میں گھس جائے وہ مال انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مال دو قسموں کا ہوتا ہے, ایک مال مال قارونی کہلاتا ہے اور ایک مال مال ابراہیمی کہلاتا ہے. مال قارونی انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور اللہ سے دور لے کر چلا جاتا ہے, اور مال ابراہیمی اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے. جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لٹائی, اپنی اولاد بھی اللہ کی راہ میں لٹائی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹایا. تین چیزیں ہوتی ہیں جن تین چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے. انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے, اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, اپنے مال سے محبت کرتا ہے. لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت تھے جنہوں نے ان تینوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور انہی تینوں چیزوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا. اسی لیے آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم کن الفاظ میں آپ پر درود شریف پڑھا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی, تم ان الفاظ میں میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو جن الفاظ میں جس درود شریف میں میرے ابا ابراہیم کا بھی ذکر آئے. یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیکی فرماتے, جب بھی کوئی عبادت فرماتے تو اس کی قبولیت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ سے دعا فرماتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو علم ہے یہ بذات خود مقصود نہیں, اصل مقصود علم سے عمل ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من علم لا ينفع, کہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دے. تو اسی طرح علم بسا اوقات ہمارے ابا جی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن علم کا مقصود حاصل نہیں ہوتا. علم کا مقصود عمل ہوتا ہے, اور علم کے مقصود میں گناہ جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان علم کے مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا. ایک مشہور بزرگ ہیں, آپ سب نے ان کا نام بارہ سنا ہو, سنا ہے, پڑھا ہے, جنہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ اپنے استاد حضرت وقی کے پاس گئے اور جا کر حضرت وقی سے یہ عرض کیا کہ استاد جی, حضرت جی, میرا حافظہ بہت کمزور ہے, آپ دعا فرمائیں کہ تاکہ میں علم کو محفوظ رکھ سکوں اور میرا حافظہ قوی ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے یہ اپنے سوئے حفظ کی, حافظے کی کمزوری کی شکایت کی, تو آپ کے استاد محترم حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, اپنے شاگرد سے یہ وصیت فرمائی کہ بھائی علم ایک نور ہے, اور وہ نور اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو نہیں دیتا جب تک انسان نیکی کرتا رہے گا, جب تک انسان گناہوں سے بچتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ علم میں نور اور برکت نصیب فرما دیں گے جو کہ عمل کا سبب بن جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس شکایت اور حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کو منظوم شکل میں ان اشعار میں ارشاد فرمایا ہے. شکوت و الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یوتا لعاصی, کہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی, سوء حفظی اپنے حافظے کے کمزوری کی, فاوصانی الی ترک المعاصی, تو حضرت وقی نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ تم گناہ چھوڑ دو. فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ, اس لیے کہ علم جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہوتا ہے, اور نور اسے عطا کیا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. ہمارے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جس طرح ہر شیشی میں عطر نہیں ڈالا جاتا, اسی طرح ہر دل پر علوم بھی القاء نہیں کیے جاتے, الہام نہیں کیے جاتے. دودھ کے لیے بھی خاص برتن ہوتا ہے, عطر کے لیے بھی خاص شیشی ہوتی ہے. تو اپنے دلوں کو دھو گناہ سے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علوم کا عکس پڑے, اور وہ علوم تمہیں انشاءاللہ معرفت خداوندی کا ذریعہ انشاءاللہ وہ ثابت ہوں گے. اور یہ جو علم ہے اس کو ذکر بھی فرمایا گیا ہے, اور ذکر کی دولت اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتے ہیں جو ذکر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, میں نے خطبے میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. اور قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس لیے کہ اللہ کی ساری مرضیات اور اللہ کی ساری چاہتیں قرآن میں مذکور ہیں, اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مذکور ہیں. اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, پورے قرآن کو اللہ نے اپنا ذکر فرمایا ہے. اب قرآن میں ہر چیز ہے, تو گویا کہ اللہ کی توحید
یہ ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ذکر ہے، ساری عبادات ذکر ہیں، اللہ کی ساری خواہشات اور مرضیات اللہ کا ذکر ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ بھی ذکر ہے، بچوں کے ساتھ شفقت یہ بھی ذکر ہے، بڑوں کا ادب یہ بھی ذکر ہے، ہر چیز جو چیز اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے اس کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ فرامین وہ سارے ذکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک اللہ کا ذکر ہے، اور اس اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر، میں اپنے ذکر کی حفاظت خود ہی کروں گا، تو آج جو چیز بھی اللہ سے نسبت رکھتی ہے، جو چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے، تو وہ ذکر ہونے کی بنا پر آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک محفوظ رہے گی۔ مساجد اللہ کا ذکر ہیں، مدارس اللہ کا ذکر ہیں، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو مساجد ہیں یہ جنتی باغ ہیں، اور یہ جو مدارس ہیں یہ محمدی باغ ہیں، مدارس محمدی باغ ہیں، مساجد جنتی باغ ہیں، مدارس محمدی باغ ہیں، اور یہ محمدی باغ انشاءاللہ العزیز سدا پر بہار رہیں گے، سدا یہ سرسبز رہیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محمدی باغ میں آنے والوں کو دعا دی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اس بات کو ذرا غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پڑھنے والوں کو، دین پڑھنے والی بچیوں کو، دین پڑھانے والی معلمات کو، علوم پڑھانے والے علماء کو، قرآن پڑھانے والے حفاظ اور قراء کو، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے ہر اس کو، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے ہر اس کو جس نے میری بات کو سنا، فواہا میری بات کو سنا، قرآن حضور کی بات، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہر نیکی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہر نیکی حضور کی بات، ہر اللہ کی خوشی حضور کی بات، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا، فواہا میری بات کو یاد کیا، وعدہا کما سامع، اور میری بات کو جس طرح سنا جس طرح یاد کیا اسی طرح آگے پہنچایا، یعنی اس میں ملاوٹ نہیں کی، اس میں بدعت کو شامل نہیں کیا، اس میں رسومات کو شامل نہیں کیا، دین کو اصل شکل میں یعنی حاصل کیا اور اصل شکل میں امت کے دوسرے طبقات تک پہنچایا، ایسے پہنچانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے گئے ہیں، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا وعدہا کما سمع، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی دین کا ایک باب سیکھتا ہے اس کا ایک باب سیکھنا زیادہ فضیلت والا ہے اس بندے سے جو پوری رات مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، ایک آدمی پوری رات عبادت کرتا ہے اس عبادت کرنے والے کا درجہ کم ہے، دین کا علم کا ایک باب سیکھنے والے کا درجہ زیادہ ہے، اسی کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، کہ علم اتنا یعنی اللہ کو خوش کرنے والا اور راضی کرنے والا یعنی ایک ایک راضی کرنے والی چیز ہے کہ پوری رات عبادت کرنے والا علم کے ایک باب سیکھنے والے کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ہزار سال کہتے ہیں نا وہ ہزار عبدوں سے زیادہ حدیث ہے, حدیث ہے کہ ایک علم کا باب حاصل کرنے والا ہزار عبدوں سے زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ علم عمل کی نیت سے حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. صرف علم کو برائے علم حاصل کرنا یہ فضیلت کا باعث نہیں, علم کو برائے عمل حاصل کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے. اور اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ جو آدمی علم کو عمل کے لیے حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھائیں گے, اور جو آدمی صرف علم کو برائے علم برائے معلومات حاصل کرے گا تو ایسے علم کو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ علم وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. وعد اللہ اللہ والا علم و ختم اعلیٰ سمعی و قلبی و جعل اعلیٰ بصری غشاوہ, کہ اللہ تعالیٰ ایسے وعد اللہ اللہ والا علم, علم کے باوجود انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے. جس علم پر انسان تکبر کرے, جس علم کی وجہ سے انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہوگا, وہ علم انسان کی آنکھیں بھی بند کر دے گا, کانوں پر بھی مہر لگ جائے گی اور دل پر بھی پردے آ جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں جس علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حاصل کیا ہے, اور اس علم پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم کی اتنی برکات ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس کے علم کی تکمیل فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حفظ قرآن کرنے والا اگر درمیان میں اس کا حفظ نامکمل ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے قبر میں اس کو حفظ کروائیں گے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو حفاظ کی صف میں کھڑا کر دیں گے. اسی طرح جو بچیاں علم دین حاصل کرتے ہوئے اگر خدا نخواستہ کوئی بچی گزر جاتی ہے دنیا سے, کوئی بچہ گزر جاتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے علم کی تکمیل کروائیں گے. قیامت کے دن حفاظ کی اور محدثین کی صف میں کھڑے ہوں گے. اور یہ بھی ارشاد میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آدمی جو بچہ یا بچی 40 احادیث جو کہ دینی ضروریات کی یعنی احادیث ہوں گی ابتدائی ضروریات کی, تو اللہ تعالیٰ ان احادیث کو یاد کرنے والے کو انشاءاللہ قیامت کے دن محدثین کے صف میں کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے سچی محبت نصیب فرمائے, علم کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے, اور ہماری جو نیت ہے اللہ کرے وہ علم اس نیت سے ہم حاصل کریں کہ ہم اس سے معرفت خداوندی حاصل کریں گے, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ العزیز یہ علم ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا. مولا کریم آپ سب کو علوم کی جو کٹھن وادیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان وادیوں کو آسان فرما دے, اور اس کار خیر کو جن حضرات نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جانوں اور مالوں میں برکت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جملہ جو مؤمنین ہیں اس کار خیر کے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی والی وسلم.